مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔ ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو شمع رسالت ہے آقا، عالم تیرا پروانہ، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، تا حشر رسالت ہے آقا، عالم تیرا پل پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا
آقا، پیتے ہیں تیرے در کا،
کھاتے تیرا دانا، تو شمع رسالت
محمد، عالم تیرا پروانہ۔ ماشاءاللہ، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ کو ہم معتکفین کے تاثرات و جذبات احساسات بھی دکھاتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں معتکفین کیا کہتے ہیں۔
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔
ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوں،
فرسٹ ٹائم آیا ہوں یہاں پہ،
میں خود کو بدلنے کے لیے آیا ہوں،
ایک مہینے کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں۔
والدین کہہ رہے ہیں ایک ماہ کیا آپ ساری عمر بلی یہاں فیضان مدینہ میرے نیکیاں کریں،
اعتکاف میں نے فرسٹ ٹائم کی ہے۔
اچانک ہی بس خیال آیا کہ پتہ نہیں آئندہ کہ رمضان دوبارہ ملے نہ ملے زندگی میں، بس یہ سوچ کر کے ملا۔
جو سیکھنے کی چیز پہلے سیکھے نہیں تو اب سب کچھ سیکھ رہے ہیں۔
22 سال میں کبھی تراویح نہیں پڑھی تھی، ماشاء اللہ پوری طرح نے پڑھا۔
پہلے ہم کو پتہ نہیں تھا کہ اشراط چاشت کیا ہے، نماز ہے یا کوئی اور چیز ہے، یہاں پہ جب آئے تو ہم کو پتہ چلا،
اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا ابھی مسواک کیا چیز ہے یا کیا کرنا ہے یا ادھر کیا ماحول ہوئے گا، یا پہلی زندگی جو گزاری ہے جانوروں طرح گزاری ہے، نماز سیدھی نہیں، روزہ سیدھا نہیں، ساڈا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جو ہے زندگی یہ دوبارہ نہیں شروع ہوگی اب سے۔
یہاں پہ وہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے جو ایک انسان کو آنا چاہیے، صرف شرعی مسائل نہیں، جینے کا طریقہ، باہر آپ کو کیسے رہنا ہے، بڑے سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹے سے کیسے، دکانداری پہ کیسے رہنا۔
میں بالکل مدنی بننا چاہتا ہوں، بالکل مدنی دعوت اسلامی جیسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، بالکل اس طرح بننا چاہتا ہوں۔
باپا کے مدنی مذاکروں سے بہت سی ایسی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں جن کا پہلے شعور ہی نہیں ہوتا تھا، مطلب پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ چیزیں بھی سیکھنی چاہیے بندے کو۔
اتنے لفظ ہے نہیں میرے پاس کہ ہمیں اتنا کچھ یہاں پہ مل رہا ہے کہ آج تک ہمیں ملا ہی نہیں، کبھی کہیں ملا ہی نہیں ایسا۔
بابا جی نے والدین کا احترام بتایا، ان کے بغیر نہ ہی زندگی اچھی ہے نہ آخرت۔ میں نے مکان کے لیے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی، جیسے وہ کمیٹی نکلی ہے میں نے مکان کو روک کے اپنی والدہ کو عمرے پر بھیج دیا ہے، بس اب محبت جاگی، ان سے معافی بھی مانگی ہے، ان سے ساری غلطیوں کی معافی تلافی کر کے میں انہیں عمرے پر بھیج کے خود فیضان مدینہ میں آ گیا۔
مذاکرے سن کے نا بس 12 ماہ کا میں نے ارادہ کر لیا، عید سے بعد میں 12 ماہ کے لیے جاؤں گا سر.
امیر علیہ السلام جو ہے آدھی رات کو بھی علم کا خزانہ بانٹ رہے ہیں. آج کے دور میں ایسا کون ہوگا جو اتنی آدھی رات کو علم کا خزانہ بانٹے؟
جن کی باتیں سن کے، جن کو دیکھ کے الحمدللہ غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان راہ راست پہ آ رہے ہیں. بہت بڑے نصیب کی بات ہے کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے کہ ہم یہاں پہ آ سکیں ان کے سائے میں.
الحمدللہ بہت اچھی باپا کی عادت ہے، جو بات ہوتی ہے ایک ایک لفظ وہی بتاتے باپا، نہ تھوڑا یہاں کرتے نہ تھوڑا وہاں. جو الفاظ ہوتے مانا تو سمجھا دیتے لیکن الفاظ بھی وہی سمجھاتے باپا. یہ باپا کی بہت پیاری عادت ہے، ماشاء اللہ میں بہت پسند آتی.
اخلاقی طور پہ تربیت بتائیں تو جتنا ہمارے سگے ماں باپ نہیں کرتے نا، اس سے بڑھ کر یہ ٹائم دے رہے ہمیں.
پہلے کی زندگی ہماری کیسی گئی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ نے اس سے پہلے کے ماں باپ کی عزت نہیں کری، مطلب اس طریقے سے بات چیت نہیں کر رہے تھے آپ جناب سے بات چیت نہیں کرتے تھے، مگر جب سے یہاں سے آئے وہ ہم لوگوں کو احساس ہو گیا کہ ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے اور بڑا بھائی کیا ہے. یہ ذہن یہاں پہ آ کے بنا ہے، فیضان مدینہ میں آ کے بنا ہے یہ ذہن ہمارا، اور باپا نے ہمیں بتایا.
میں اپنے والدین کی بات نہیں کوئی سنتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ میرا جو لہجہ تھا نا وہ بہت ہی الگ ٹائپ کا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے نیت کیا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی اس طریقے سے بات نہیں کروں گا کہ ان کی دل آزاری ہو.
دین تو سیکھنے کو ملتا ہے، دنیا سیکھنی ملتی ہے یہاں پہ، کہ دنیا کے اندر رہنا کس طرح سے. جس دن سے آیا نگرانی شورا کے جتنے بھی بیانات ہیں نا، وہ ہلا دینے والے بندے کو، اندر سے ہلا دیتے ہیں بندے کو. کیا کیا کچھ پہلے ہوتا تھا، اب ان سے توبہ کیا کہ کالج گئے، یونیورسٹی گئے، آئے باہر کھیلنے چلے گئے، تو اتنا مدنی چلن دیکھتے نہیں تھے. ادھر آ کے نگرانی شورا کا جو بیان سنے نا، اب جو سیکھنے کو ملا نا، پہلے کبھی نہیں تھے اس طرح کا ذہن بنا.
میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے علاوہ کوئی ایسی تربیت نہیں دے سکتا، دعوت اسلامی از دی بیسٹ.
فیضان مدینہ ہے، واقعی فیضان ہے مدینہ کا.
جب نعت مصطفیٰ چلتے تو اللہ کا نام مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے نا، ماشاء اللہ ماحول بالکل چینج ہو جاتا ہے، بندہ ہر کوئی جھومنے لگ جاتا ہے. تصور میں مدینہ پہنچ گیا، واقعی میں ایسا فیل ہوتا ہے.
ہم یہاں فیضان مدینہ آ کے ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہم مدینہ ہی پہنچ گئے ہیں.
اچھی اچھی لوگ یہاں نیت کر کے جا رہے ہیں، یہ بینیفٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ لوگ امامہ سے جا کے جا رہے ہیں تو بینیفٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟
الحمدللہ جب سے ادھر آیا ہوں تو نیت کی ہے کہ ادھر جامعہ تو مدینہ میں داخلہ لوں گا. الحمدللہ سر پر امامہ شریف باندھوں گا، داڑھی رکھوں گا، مدنی حلیہ مکمل کروں گا انشاءاللہ.
میں یہ نیت کی سوشل میڈیا سے بالکل دور رہنا.
نیت کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ مسواک استعمال کروں گا اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دوں گا انشاءاللہ.
بالکل نیت کی، پکی نیت کیا کس نے اب، میں انشاءاللہ تعالی یہ پکا رکھوں گا اپنے پاس.
الحمدللہ داڑھی کی پوری نیت کی ہے میں نے انشاءاللہ. الحمدللہ انشاءاللہ گردن اترے گی، داڑھی نہیں اترے گی انشاءاللہ.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے اور بھلے جذبات آپ نے ہمارے متقفین اسلام بھائی کو سنے. ظاہر ہے کہ یہ جب گھر سے چلے ہوں گے تب بھی ان کے اپنے اپنے جذبات اور احساسات ہوں گے، لیکن یہاں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک اتنا خوبصورت اور اتنا دلکش اور اتنا اپنائیت والا مدنی ماحول بن جاتا ہے اللہ کی رحمت سے، کہ اسلامی بھائی گھر بار چھوڑ کر آتے ہیں مگر یہاں دل لگ جاتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ کس قدر والدین کے حوالے سے ان کے جذبات مثبت ہو رہے ہیں. اگر گھر بیٹھے والدین دیکھ کے سن رہے ہوں تو ایسے پرفتن دور میں جہاں ماں باپ کو اس بات کی بڑی شکایت ہے کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، ہماری فرما بردار نہیں ہے، انہیں تو فوراً چاہیے کہ نہ صرف خود دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی، اپنے مدنی منوں کو، اپنی مدنی منیوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کر دیں، تاکہ یہ گھر مثالی گھر بنے، یہ گھرانہ مثالی گھرانہ بنے. اور جب گھرانہ مثالی بنے گا تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی مثالی معاشرہ بنے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
ایک اسلام بھائی نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا کہ مدنی حلیہ سجا لوں، مدنی بن جاؤں، اس طرح بھائیوں کی طرح بن جاؤں. تو اب دیر کیا ہے، یہاں جتنی آسانی ہے مدنی حلیہ نبھانے کی، باہر تو آزمائش ہے. تو اس لیے اب بھی اسے کر لیں گے نا تو یہاں نبھانے کی پریکٹس ہو جائے گی، تو باہر انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. تو کل ہی کوشش کر کے، کل کیا بلکہ آج ہی، ہم مطلب باہر دکانوں پر سلے سلائے مدنی سوٹ مل ہی جاتے ہیں، امامہ شریف بھی مل جاتا ہے،
سب کچھ. تاثر دینے والے آپ کو سن بھی رہے ہوں،
اگر یہ تو ہوں گے انشاءاللہ. تو ہمت کریں آج ہی. اب ایک بزرگ نے مسواک دکھائی، وہ مسواک مجھے ایک بالش سے بڑی لگ رہی تھی، اس کو ناپ لیں، کیونکہ ایک بالی سے بڑی مسواک ہوتی ہے نا، اس پہ شیطان بیٹھتا ہے، بہار شریعت میں لکھا ہے، تو اس لیے اس کو ایک بالش ہونی چاہیے، زائد حصہ اس کا کاٹنا ہوگا، ان سے لیے وہ کاٹ دیں گے، ان کو کوئی مشکل نہیں ہوتا، اوزار ہوتا ہے ان کے پاس، کٹ جائے گی، یا چاہیں تو دو حصے کر لیں تو بھی ایک بالش سے کم ہو جائے گی. ماشاءاللہ اچھے اچھے جذبات، اچھے اچھے تاثرات تھے، اور ماں باپ کے تعلق سے، بہن بھائیوں کے تعلق سے جو یہاں جذبات بن رہے ہیں، کاش سارے ہی ماں باپ اپنی اولاد کا یہاں رخ کریں، کیونکہ آج کل تو اتنی خرابی آ رہی ہے کہ ماذا اللہ اولڈ ہاؤس بنتے جا رہے ہیں جس میں بوڑھے ماں باپ کو لوگ ڈال آتے ہیں، ان کو رحم نہیں آتا اپنے ماں باپ کو، کہ ماں باپ اگر بڑھاپے کی وجہ سے کچھ بول دیتے ہیں الٹا سیدھا، جھگڑا کر دیتے ہیں، غصہ کر لیتے ہیں، تو ہم چھوٹے تھے تو ہم کیا نہیں کرتے تھے، ہمارا تو گند بھی اٹھاتے تھے ماں باپ، ماں بیچاری ہم کو بخار آتا تھا تو رات رات بھر سوتی نہیں تھی، ہم کو بہلاتی رہتی تھی، ہم جو بھی کرتے تھے پیشاب وغیرہ تو ہمارا وہ جو بستر ہے، کپڑے، یہ ماں ہی تو دھوتی تھی، آج اسی ماں کو ہولڈ ہاؤس میں ڈالاتے ہیں، سر غور تو کرے، بنے گا کیا؟ ماں باپ چاہے تنگ کریں کچھ بھی کریں، بڑھاپے میں ہوتا ہے ایسا کہ چڑچڑاپن آ جاتا ہے، لیکن آپ ان کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو ٹھنڈا کریں، اور ان کے سامنے زبان نہ کھولیں، چپ چاپ بس سن لیں، اگر یہ جلال میں آ جائیں تو آپ نیچے نگاہ رہ کر سنیں گے نا تو بات بڑھے گی نہیں، جواب دیں گے تو وہ زیادہ غصے میں آئیں گے، پھر آپ جوان ہوتے ہیں، جوان خون ہے تو پھر ماں باپ کے ساتھ خدا نہ خدا کوئی ظلم کر بیٹھے تو آخرت داؤ پہ لگ جائے گی. بلکہ ایک روایت میں تو عام بوڑھوں کے لیے بھی ہے کہ مسلمان جو بوڑھے مسلمان کا احترام کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے بڑھاپے میں احترام کرنے والے پیدا کر دے گا، یہ مضمون ہے. تو بزرگوں کا، بوڑھوں کا، بوڑھے مسلمانوں کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بےچارے ہوتے ہیں تکلیفوں میں ہوتے ہیں، طرح طرح کے امراض ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، یک بڑھاپا اسد عیب، غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے ان کو، بھول بھی جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ جوانوں کا جو رویہ ہے نا وہ ادب آداب والا ہونا چاہیے، مذاق اڑانے والا، ان کی ہنسی اڑانے والا، یا ان کو مطلب اگنور کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، ان کو نمایاں جگہ دیں، کھانے پر بھی اگر آپ کے تھال میں ہوتے ہیں ان کو پیش کریں، آپ بوٹی دیں، آلو دیں، ان کا دل خوش کریں بیچاروں کا. اس میں کئی بزرگیاں ہوتے ہیں نا، ان کے اولاد سے دکھے ہوئے بھی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جن کو اولاد لفٹ نہیں دیتی ہوگی، جو مدنی ماحول سے دور ہوگی تو ایسا ہوتا ہوگا، تو یہاں آ کر بھی اگر آپ ان کو ٹھکرائیں گے تو بولیں گے یار یہاں تو مذہبی ماحول ہے، ہمارے گھر میں تو چلو نہیں ہوا، تو یہ لوگ بھی ایسا کرتے ہیں مولانا ہو کر ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، کتنا دل دکھے گا. تو ہمیں مسلمانوں کا دل خوش کر کے، راحت پہنچا کر اپنی آخرت بہتر بناتے چلے جانا چاہیے، کسی کو دکھانا نہیں چاہیے. تو جتنے بھی یہاں بزرگ ہیں معتکف، اگر آپ سب خدمت کریں گے نا، ان کی محبت دیں گے، پیار دیں گے، ان کو کھلائیں گے، پلائیں گے، کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ ان کو لا کر دے دیں، کوئی بات نہیں، بھلے ان کے پاس پیسے ہیں آپ لا کر دے دیں، آپ ان کے دل کی دعائیں لیں، انشاءاللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا صلہ ملے گا، خوشحال ہو جائیں گے آپ. اور آپ جب بوڑھے ہو گئے نا، اگر زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ کئی نوجوان آپ کی خدمت میں ہوں گے، خدمت کریں گے آپ کی، پھر جو سکون آپ محسوس کریں گے نا وہ آپ سمجھیں گے، ابھی سمجھ نہیں آئے گی، بوڑھا ہے جلدی چل بھی نہیں سکتا بےچارا، وہ استنجا خانے میں آ گیا تو وہاں بھی دیر تک بیٹھا ہوا ہے، نکل نہیں رہا، یہ سب کچھ برداشت کرنا ہے. بلکہ کوئی بزرگ اگر لائن میں استنجا خانے کی ہوں بھی نا تو موقع کی مناسبت سے آپ دیکھیں نا تو آپس میں مشورہ دوسروں کا کہ یار ان کو پہلے بےچاروں کو دے دیں، کہ بعض اوقات بوڑھوں کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ معاملہ جو نظام لوز ہو جاتا ہے، یہ پیشاب بھی ان کا زیادہ دیر تک یہ روک سکیں ضروری نہیں ہے، کپڑے خراب ہو سکتے ہیں ان کے، دونوں طرف سے کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، جو بھی بڑھاپے کی دہلیز پر ہوتا ہے اس کو اس کا ہو سکتا ہے کہ میری بات سمجھ میں آتی ہوگی، جوانوں کو نہیں آئے گی. لیکن میں جو کہتا ہوں مجھ پر آپ کا بہت ساروں کا اعتماد ہے الحمدللہ، مجھ سے محبت کرتے تو میں آپ کے بھلے کی بات کرتا ہوں. میں کہاں لائن میں لگا ہوں آپ کے ساتھ کہ میرے کو آپ پہلا نمبر دے دیں، میں تو ان بزرگوں کی ہمدردی کر رہا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ترمذی شریف کی حدیث ہے، جو کوئی جوان کسی بوڑھے کا اس کی عمر کی وجہ سے احترام نہیں کرتا مگر اللہ اس کے بڑھاپے پر اسے مقرر کرے گا جو اس کا احترام کرے. معنی وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا کہ جو جوان کسی بوڑھے کا احترام کرے گا اس کے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ کسی جوان کو مقرر کر دے گا، اس کے دل میں ڈال دے گا. وہ جوان اس بوڑھے کا احترام کرے گا جس نے اپنی جوانی میں کسی بوڑھے کا احترام کیا تھا. اصل وہ تحت لفظ ترجمہ ہے نا، تو سمجھ نہیں سکتے عام لوگ. شرح بھی اس کی، ہاں شرح، یعنی جو شخص بوڑھے مسلمان کا صرف اس لیے احترام کرے کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی عبادات مجھ سے زیادہ ہے، یہ مجھ سے پرانے اسلام والا ہے، تو انشاءاللہ دنیا میں وہ دیکھ لے گا کہ اس کے بڑھاپے کے وقت لوگ اس کا احترام کریں گے. اس وعدے میں فرمایا گیا کہ ایسا آدمی دراز عمر بھی پائے گا، دنیا میں مال عیش عزت بھی اسے ملے گی، آخرت کا اجر اس کے علاوہ ہے. خود اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. دیکھ لو کہ ان کی عمر 103 سال ہوئی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 103 سال کی ہوئی. دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو ملی تھی، تو یہ 10 سال کی عمر سے خدمت میں تھے. 10 سال کی عمر سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھے اور 10 سال تک خدمت کرتے رہے. تو ان کو اللہ تعالی نے 103 سال تک دنیا میں زندہ رکھا. ان کی زندگی میں، یعنی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں، ان کی اولاد کی تعداد 100 ہوئی، 100 اولادیں ہوئی ان کی، یعنی اولاد اور اولاد کی اولاد اس طرح، یعنی جیسے کہ بیٹے تو پوتے تو نواسے تو پر نواسے تو تر پوتے، اس طرح 100 کی تعداد پہنچ گئی اولاد کی. ایک مخلوق نے ان سے احادیث روایات کی، جہاں پہنچ جاتے تھے لوگ ان کی زیارت کے لیے جمع ہو جاتے تھے. یہ ہے اس حدیث پاک کا ظہور اور اس وعدہ نبوی کی جیتی جاگتی تصویر و تفسیر. یہ مرآت شریف کی جلد 6 میں اس طرح کا مضمون ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم
و رحمۃ
اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
طریقے مکہ سے احمد بات کر رہی ہوں. میں نے الحمد للہ عمرے کی نیت کر لی ہے اور میں نے لبیک بھی پڑھ لیا ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک. پاپا جانی میرا آپ سے سوال ہے، ہم لوگ لبیک پڑھنا کب بند کریں گے؟ پاپا جانی میرے لیے، میرے والدین کے لیے اور کافی والوں کے لیے دعا فرما دے.
مفتی علی اصغر کی شہزادی، یہ سب مدینے پہنچے ہوئے ہیں، ابھی تو مکہ شریف میں شد احرام باندھا ہوا ہے. ایمن اتاریہ نے سوال
لب
لبیک کہنا کب بند کریں گے؟
اچھا ماشاء اللہ. لبیک تو احرام کی حالت میں لبیک کہنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، سب سے بڑا اس کا ذکر ہے سمجھو. اب محرم کا، محرمہ کا جو احرام میں ہے، جب یہ عمرے والے حجر اسود کا پہلا استلام کریں گے، پہلی بار حجر اسود کو چومیں گے یا اشارے سے یا تو کریں گے، طواف جب شروع کریں گے عمرے کا، پہلا استلام کرتے ہی ان کی لبیک جو ہے موقوف ہوگی، یعنی اب یہ لبیک نہیں پڑھیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے، طویل قیام کرنا افضل ہے یا زیادہ رکعتیں پڑھنا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
نماز میں قیام طویل ہونا، یعنی زیادہ دیر تک نماز میں کھڑا رہنا، یہ کثرت رکعات یعنی زیادہ رکعتیں پڑھنے کے مقابلے میں افضل ہے. یعنی جب کسی، یعنی جب کہ کسی وقت معین تک نماز پڑھنا چاہے، مثلا 7 منٹ تک نماز پڑھنا چاہے، تو 2 رکعت میں اتنا وقت خرچ کر دینا 4 رکعت پڑھنے سے افضل ہے. 7 منٹ میں 4 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے اور 2 بھی پڑھ سکتا ہے، تو یہ نفل ہیں، تو اس میں 2 رکعت پڑھے تو زیادہ ثواب ملے گا، 4 پڑھے تب بھی جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ جزئیہ بہار شریعت حصہ 4 جلد اول حصہ 4 پیج نمبر 666 پر دیکھا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شہریار ایوب اتاری اٹلی کے شہر وچینزا سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اپنے گھر یا دکان کے لیے مسجد یا مدرسے کے واٹر کولر سے پانی بھر کر لے جانا کیسا؟ اگر امام یا مؤذن کی اجازت ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
ناجائز ہے، امام اور مؤذن اس کے مالک نہیں ہوتے، یہ پانی کولر میں یہ وہاں کے لوگوں کے پینے کا ہوتا ہے نمازیوں کے لیے، مؤذن خادم یا امام، بلکہ متولی بھی چندے کی ان چیزوں کو خلاف شریعت استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. چندے کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 57 پر یہ مسئلہ دیکھا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ سے عرض یہ ہے کہ جادو کے اثرات ختم کرنے کے لیے کون سا وظیفہ پڑھا جائے؟
لا الہ الا اللہ 101 بار، 101 بار پڑھ کر سحر زدہ، یعنی جس پر جادو کیا گیا ہو اس پر دم کر دیا جائے، یہی لکھ کر دھو کر پلا دیا جائے، تو انشاءاللہ عزوجل سحر یعنی جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. بیمار عابد نامی رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس کے پیج نمبر 28 پر سے یہ دیکھا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
میرا سوال یہ ہے، انسان سین کے لیے دھوپ کس کے درجے میں
جس میں انسانی کے لیے دھوپ کی بڑی اہمیت ہے، گھریلو علاج مکتبۃ المدینہ کی چھوٹی سی کتاب ہے، اس کے پیج نمبر 14 یعنی 14 پر ہے، جس میں انسانی کی صحت کے لیے دھوپ کا اہم کردار ہے۔ ایک کہاوت ہے، جس گھر میں سورج داخل نہیں ہوتا اس میں ڈاکٹر داخل ہوتا ہے۔ بے شمار جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو دھوپ اور تازہ ہوا سے مر جاتے ہیں۔ چنانچہ جن گھروں کی کھڑکیاں محض گرد و غبار ان دھول مٹی کے خوف سے، ڈسٹ کے خوف سے ہر وقت بند رکھی جاتی ہیں اور ان میں دھوپ اور تازہ ہوا نہیں پہنچ پاتی، وہاں طرح طرح کے جراثیم پرورش پاتے اور خوب بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پشتو سوال اردو خلاصے کے ساتھ،
مسلمان تا اشارے ثواب سرا خوشحالی ملاوی۔ ان اسلامی بھائی کے سوال کا خلاصہ یہ ہے، کیا مسلمان کو اشارے ثواب سے خوشی حاصل ہوتی ہے؟ برائے کرم اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔
فتاوی رضویہ جلد 9 پیج نمبر 600 پر ہے، مسلمان میت کو جو ثواب پہنچایا جائے اسے پہنچتا ہے، اور اس یعنی ثواب پہنچانے سے زیادہ خوش ہوتا ہے، جیسے حیات میں یعنی زندگی میں تحفہ بھیجنے سے، اور اسے یعنی میت کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے فلاں عزیز دوست یا مسلمان نے بھیجا ہے۔ ہم جب عیسیٰ علیہ ثواب کرتے ہیں جس کو، تو ان کو ثواب بھی پہنچتا ہے اور ان کو پتہ بھی چلتا ہے کہ کس نے بھیجا ہے، فرینڈ نے بھیجا ہے، بردھر نے بھیجا ہے، مدھر نے بھیجا ہے، فادر نے بھیجا ہے، مسجد کے امام صاحب نے بھیجا ہے، پیر صاحب نے بھیجا ہے، استاد صاحب نے بھیجا ہے، ایک درجے میں پڑھنے والے تھے تو اس نے میرے ہم یعنی کلاس فیلو نے بھیجا ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
مدینۃ المولیہ ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں، میرے والد محترم محمد یامین جو کہ فیضان مدینہ مدینۃ المولیہ ملتان شریف میں معتکف تھے ماہ رمضان کے لیے، جزائے الہی سے ان کا فیضان مدینہ میں حالت اعتکاف میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ان کے لیے اور میرے لیے بخشش و مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔
ویاکم، مجھے یہ فیس بک کے ذریعے خبر مل گئی تھی، آج میری نیت بھی تھی کہ میں عیسیٰ علیہ ثواب کروں، بزرگ جو ان کے والد، یہ تو اولاد کا تو مجھے پتہ نہیں تھا، اور بھائیوں کا ہوتا پتہ تو میں ان بھائیوں کے بھی نام لے کر تعزیت کر دیتا۔ مزمل اختاری، بیچارے وہ فجر کے لیے تو اٹھے، معتکف تھے، فجر کی نماز بھی پڑھ لی، اب وہ سوئے تو سوئے رہ گئے، ان کو جاگ نہیں آئی، انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مزمل بھائی، میں آپ سے بھی، آپ کے دیگر بھائیوں سے بھی، بہنوں سے بھی، تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں۔ یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، مرحوم کو غریق رحمت فرما۔ یا اللہ، مرحوم کا اعتکاف قبول فرما، ان کے روزے قبول فرما، نمازیں قبول فرما، عبادتیں قبول فرما، ان کے بے حساب مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ الہ العالمین، مرحوم کے جملہ لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ جو
جی، یہ والد
ایرو لگا ہوا ہے ریڈ، ان کا انتقال ہوا ہے، کل فجر میں ہوا ہے نا،
جی کل فجر میں،
فجر کے بعد جب یہ آرام کے لیے لیٹے تو بےچارے بس سوئے رہ گئے. سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، سونے والے رب سے توبہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر ہو نہ ہو صبح تیری، کیا خبر تیری صبح ہو نہیں، تو کہیں صبح کو نہ ہو زیر زمین. یعنی دیکھو بیچارے خوشی خوشی اعتکاف میں آئے، اور اب تو تدفین بھی ہو چکی ہوگی، قبر کی پہلی رات بھی آ چکی ہوگی، تو ہمارے ساتھ کیا بنے گا ہم کو کچھ پتا نہیں. تو یہ اموات جو ہیں خصوصاً اچانک جو موت ہوتی ہے، یہ اس میں بڑی عبرت ہوتی ہے. بظاہر صحت بھی اچھی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور انسان ہارٹ فیل ہو جاتا ہے یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں تو زلزلے آ جاتے ہیں، طوفانی بارشیں آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، کس طرح اموات، بخار آتا ہے، ایک دو دن شدید بخار میں مبتلا رہ کر بھی بندہ چلا جاتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے چلا جاتا ہے، آپریشن کرواتے ہیں بعض مرضوں کا، آپریشن فیل ہو جاتا ہے، بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے. تو موت تو بہرحال یقینی ہے، تو آنی آنی ہے، اس پر تو سب کا ایمان ہے ہمارا. اور دہریہ جو خدا کا انکار کرتا ہے اس کو دہریہ بولتے ہیں، تو وہ بھی موت کا انکار اس سے بن نہیں پڑتا، کہ وہ بھی دیکھتا ہے کہ ہم بندہ مرتا تو ہے، انکار کی اس کے پاس کوئی وہ عقلی دلائل اس کے پاس ہوتے ہیں نا، دہریہ وہی ہوتا ہے، جو عقلی دلائل اس کی عقل میں، اصل اس کی عقل نہیں ہوتی، اس کے اندر انگارے بھرے ہوتے ہیں، تو سمجھ نہیں، خدا کا وجود اس کی سمجھ میں نہیں آتا، مگر موت اس کی بھی سمجھ میں آتی ہے، دیکھتا رہتا ہے وہ کہ لوگ مرتے ہیں، اس کے اپنے گھر میں بھی موت ہوتی ہے، خود بھی مر جاتے ہیں. تو جو ایسا ہو اللہ کرے اس کو توبہ کی سعادت مل جائے، ایمان لے آئے، کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، خدا کو جو نہیں مانتا. تو بہرحال یہ کہ ہر حال میں موت تو آنی 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 ہے، کسی کو چار دن پہلے، کسی کو چار دن بعد، ہے نا. اور جوانی میں ادھیڑ عمر کی امید ہوتی ہے، ادھیڑ عمر میں پھر بڑھاپے کی امید ہوتی ہے، بڑھاپے کے بعد نو آپشن، اب تو کوئی آپشن نہیں، اب تو سوائے موت بالکل تیار ہی ہے. اس کے باوجود اگر ہم نہ سدھریں تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اپنا خوف عطا کرے، مدینے میں شہادت مل جائے، کاش جنت البقیع مدفن ہو، جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
تعالی علی محمد. ہمارے یو کے سے بھی الحمدللہ عز و جل جامعۃ المدینہ کے فارغ و تحصیل مدنی ہیں، تو ہمارے یو کے کے جو جامعۃ المدینہ کے مدنی ہیں انہوں نے تحریری طور پر پیغام دیا ہے، 1241 مدنی مذاکرہ مبارک ہو.
خیر مبارک.
ہر شخص اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے، ایک دوسرے کی پرواہ نہیں کی جا رہی. میں کیوں کسی کی مدد کروں جب میری کوئی مدد نہیں کرتا؟ معاشرے میں ایک عجیب سی فضا قائم ہے، ہم ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ آپس میں تعاون سے بہت سے مسائل کا حل ممکن ہے. باہمی تعاون سے ترقی کی فضا ہموار ہو سکتی ہے. امیر اہل سنت سے گزارش ہے کہ آپس میں تعاون کس طرح بڑھایا جائے، ہم کس طرح ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، اور اس کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ نیکیاں کر دریا میں ڈال کہاں تک درست ہے.
ماشاءاللہ بہت عمدہ سوال ہے، واقعی یعنی کہ معاشرے کی تعمیر اسی طرح ہو سکتی ہے. اور یہ کہ اگر کسی نے تعاون نہیں کیا تو ہم تعاون کیوں کریں, یہ سوچ جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. کیونکہ تعاون کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اب اگر اس لیے تعاون کرتا کہ اس نے میرے ساتھ تعاون کیا تھا تو یہ تو ادلا بدلا ہو گیا. اللہ کی رضا کے لیے تو اس میں تھوڑا دشواری آ گئی نا. اس لیے جو ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے پھر بھی ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. وہ غالباً شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر ہے, بدی را بدی سہل باشد جزا, اگر مردی فاحسن الا من اسا, اگر مردی فاحسن الا من اسا. یعنی برائی کا بدلہ برائی سے دینا تو آسان ہے. اگر تو مرد ہے تو جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ بھلائی کر. یہ اصول اگر ہم لوگ کاش سمجھ جائے نا تو ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے. خاندان میں دعوت میں بھی ہوتا ہے کہ ہم کو دعوت نہیں دی تھی, ہم کیوں دعوت دیں, انہوں نے ہمارے یہاں کھانے کے دو آدمی کہے تھے, ہم پورے خاندان کو کیسے دعوت دیں, ہم بھی دو ہی کہیں گے, تین نہیں تیسرے کو نہیں گھسنے دیں گے. پڑوسی نے ہمارے ساتھ یوں کیا تھا ہم بھی یوں کر دیں گے, ہم کو ضرورت پڑی تھی تو پڑوسی نے ہم کو پانی نہیں دیا ہم کیوں پانی دیں اس کو, وغیرہ وغیرہ. یہ نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہم باہمی تعاون جاری رکھیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ درست ہوگا. اللہ کی رضا کے لیے ہو اور جائز کاموں میں تعاون ہو. گناہ کے کاموں میں تعاون کی کوئی مطلب ضرورت نہیں, بلکہ گناہ کے کاموں میں تو الٹا مطلب گناہ ہوگا. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور پرہیزگاری, نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. یہ تو قرآن کریم کا حکم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے, اور جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے, حاجت میننگ ضرورت, اللہ عز و جل اس کی حاجت یعنی ضرورت پوری فرماتا ہے, اور جو کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کرے گا اللہ عز و جل قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا. ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی یعنی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلتا ہے اللہ عز و جل اس پر 75,000 ملائکہ یعنی 75,000 فرشتوں کے ذریعے سایہ فرماتا ہے. وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ فارغ ہونے تک رحمت میں غوطہ زن یعنی ڈوبا رہتا ہے, اور جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھتا ہے. اور سوال کا دوسرا حصہ تھا نیکی کر دریا میں ڈال. یہ جو کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہے, اس کے معنی میری سمجھ میں یہ آتے ہیں کہ نیکی کر اور بھول جا, احسان مت جتا. یاد رہی تو احسان بھی جتائے گا. نیکی سے مراد کسی پر احسان کیا کہ یہ نیکی ہے, تو اس کو بھول جا دریا میں ڈال, اس کو بالکل اپنے سے بھلا دے بالکل جیسے دریا میں ڈوب گئی. اور اب کسی کو احسان مت جتا جس پر بھلائی کی, جس پر احسان کیا, یا ویسے بھی اپنی نیکیاں جو بھی نیکیاں ہوں ان کو یاد نہ رکھا جائے بلکہ ان کو بھلا دیا جائے اور گناہوں کو یاد رکھا جائے. یہاں تو نیکیوں کی برابر کی گنتی یاد ہوتی ہے. اتنے درود شریف پڑھے میں نے, اتنے دن سے پڑھ رہا ہوں, اتنے اتنے دن سے روزے رکھ رہا ہوں, وہ نفل روزوں میں کتنی خیرات کی، سب یاد ہوتا ہے، دن میں کتنے گناہ کیے، کتنی غیبتیں کی، کتنی بار جھوٹ بولا، یہ تو شاید ہی کسی کو یاد رہتا ہو، کتنی بار کسی کو جھاڑا، کسی کو گورا، کتنی بار ماں کی نافرمانی کی، کسی بار کتنی بار ماں کو باپ کو سختی سے جواب دے دیا، یہ کچھ بھی یاد نہیں رہتا. یاد رہتی ہے تو کوئی بھولی بسری نیکی ہو نا تو یاد رہ جاتی ہے، یہ میں نے کیا تھا. نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا تو بھی چھپا نے نہ دیا، عمل نیک کیا تو بھی چھپا نے نہ دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی نعت خواں ہے کہ نہیں آج؟ یار کوئی دو چار شعر سنا دیتے. ایسا موقع آیا تھا وہ ملتان شریف کی، وہ جو وفات ہو گئی موتکیف کی، تو ملتانی بھی غور سے سن رہے ہوں گے. اس وقت کچھ اشعار ہوتے ہیں نا موت کے، تو بڑی عبرت کا وقت تھا، لیکن ایک بھی نعت خوان شاید اس وقت اگر تھا بھی تو متوجہ نہیں ہوگا. کلام پڑھتا تو اس کا واقعہ یعنی کہ نفع بہت ہوتا. تیاری کا وقت ہے نا، ایسے موقع پر بندہ نرم پڑتا ہے تھوڑا کہ یار یہ اس طرح اچانک چلے گئے، بھلے چنگے تھے، فجر بھی پڑی اور سوئے تو مسجد میں سوئے رہ گئے اعتکاف کی حالت میں.
بے وفا دنیا پہ مت کر رہے گی، یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی، یاد رکھ کر جہاں میں سو برس تو جی قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا. جائے گا بنو خدا تیرا کچھ نہ کام آئے گا، سرمایا تیرا کبھی تیرے کوٹھڑی تجھ کو ہوگی مجھ میں سنوا حشد بڑی، میرے اندر تو اکیلا فرشِ خاک پر دفنائیں گے، کھپے تیری قبر میں جب جائے گا بے عمل بے انتہا گھبرائے گا، نہیں کچھ آئے گا غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑائے گے قبر جائیں گے، قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، خوبصورت قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، یاد رکھنا زک بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک ایک بال تک جڑ جائے گا، خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا، قبر میں رہ جائے گی، سانپ بھی چھو قبر بے گر آ گئے کیا کرے گا بے عمل گر چھا گئے، قبر دو زخ کا گڑھا اور کھل کھلا کر غسل رہا بے خبر، قبر میں روئے گچی خی مار کر کرے پڑی
دل میں ورنہ سزا ہوگی کڑی.
قبر کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے بخشے بادشاہ آقا
صلی اللہ تعالی
میٹھے میٹھے مکی مدری مصطفیٰ شافع یوم جزا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قبر کے تعلق سے خوف خدا سنیے. حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی. پھر فرمایا اس کے لیے تیاری کرو. قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار.
قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار. مجھے میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار. یاد رکھ میں ہوں ادھے
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی.
یا
عرض کی گئی کہ جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ نہیں روتے مگر قبر پر بہت روتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے نبی اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے. اگر قبر والے نے اسے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے, اور اگر اس نے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے.
یاد رکھ میں ہوں ادھیری کو آٹھڑی تجھ کو ہوگی مجھ میں سن بہشت بڑی میرے اندر تو اکیلا آئے گا. میرے اندر تو اکیلا آئے گا. ہاں ہاں مگر آمان لیتا آئے گا. قبر میں تیرا کفن پھٹ جا بدن پھٹ جائے گا. تیرا ایک بال تک جل جائے گا. خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا. ابل کر آگ بھی بہ جائے گی. کھال اتر کر قبر میرے میں جائے گی.
سانپ
بھی چھو قبر میں کر چھا گئے. گورنے کا باغ ہوگی خلد کا.
حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں, اگر وہ اچھا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو, اگر وہ برا ہوتا ہے تو اپنے رشتے داروں سے کہتا ہے ہائے مجھے تم کہاں لیے جا رہے ہو. انسان کے علاوہ ہر ایک چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اسے سن لے تو بے ہوش ہو جائے.
گورنے کا باب ہوگی خلد کا مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا.
گورنے کا باغ ہوگی خلد کا مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا. کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر.
حضرت سیدنا ابو الحاج حضرت سیدنا ابو الحجاج سمالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اسے خطاب کرتی ہے اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے فراموش کر رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کیا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا پھرتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے یہ قبر اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا سلوک کیا ہوگا؟ تو قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہے تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں. چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے. گورے نیکا باغ ہوگی
گورے نیکا باغ ہوگی خلد کا مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا. ہنس رہا ہے بے خبر قبر میں روئے گا چیخے مار کر. کریم توبہ رب کی رحمت ہے پڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی.
حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبر مردے سے کہتی ہے کہ اگر تو اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار تھا تو آج میں تجھ پر رحمت کروں گی، اور اگر تو اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان تھا تو میں تیرے لیے عذاب ہوں. میں وہ گھر ہوں کہ جو مجھ میں نیک اور اطاعت گزار ہو کر داخل ہوا وہ مجھ سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو نافرمان و گناہگار تھا وہ مجھ سے تباہ حال ہو کر نکلے گا.
قبر میں
ورنہ سزا ہوگی کڑی.
منقول ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب ہوتا ہے تو پڑوسی مردے اسے پکار کر کہتے ہیں، اے دنیا سے آنے والے، کیا تو نے ہماری موت سے نصیحت حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہ دیکھا کہ ہمارے اعمال کیسے ختم ہوئے؟ اور تجھے تو عمل کرنے کی مہلت ملی تھی، لیکن تو نے وقت ضائع کر دیا. قبر کا گوشہ گوشہ اس کو پکار کر کہتا ہے، اے زمین پر اترا کر چلنے والے، تو نے مرنے والوں سے عبرت کیوں حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہیں دیکھا تھا کہ تیرے مردہ رشتے داروں کو لوگ اٹھا اٹھا کر کس طرح قبروں تک لے گئے؟
کر لے توبہ رب کی رحمت پڑی قبر میں، ورنہ سزا ہوگی کڑی. لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ
میرا نام رانا امتیاز احمد، فیصلہ آباد شہر سے ہوں میں. میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کا قرض اپنی زکات سے ادا کر سکتا ہوں؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں.
بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 927 مسئلہ نمبر 20، فقیر پر دین ہے، اس کے کہنے سے مال زکات سے وہ دین ادا کیا گیا، زکات ادا ہو گئی. یعنی فقیر نے کہا کہ بھلے آپ مال زکات سے میرا قرضہ اتار دو، تو اس کے کہنے پر زکات دے دی کسی قرض خواہ کو، تو اب یہ کہ یہ زکات ادا ہو گئی. اور اگر اس کے حکم سے نہ ہو، یعنی فقیر نے کہا نہیں تھا کہ میری زکات سے تم دین بھلے ادا کر دو، تو زکات ادا نہ ہوئی اگر کسی نے اپنی طرف سے اس کا دین ادا کیا، قرضہ ادا کیا. اور اگر فقیر نے اجازت دی مگر ادا سے پہلے مر گیا، فقیر نے کہا کہ زکات سے میرا قرضہ اب اتار دیں، مگر وہ جس کو کہا اس نے ابھی ادا کیا نہیں تھا کہ اس فقیر کا انتقال ہو گیا، تو یہ تو اب یہ زکات دے گا تو زکات ادا نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام ارشاد علی ہے، میں فیصل آباد جنرل بس سٹینڈ. گاڑیوں پہ اکثر لکھا ہوتا ہے نان سٹاپ، جبکہ جو بھی گاڑی جاتی ہے وہ سٹاپ کرتی جاتی ہے. میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کیا یہ جائز ہے نان سٹاپ لکھنا؟
ایک تو یہ ہوتا ہے کہ صرف بڑے اسٹاپ پر رکتی ہے، جیسے کوئی شہر آ گیا یا آبادی آ گئی میلوں میل کے بعد، اور ایک ہوتا ہے کہ بار بار اسٹاپ تو کرتی ہے لیکن نان اسٹاپ دھوکہ دینے کے لیے لکھا ہے کہ لوگ اس پر سوار ہو جائیں اور پھر بیچارے تنگ آ جائیں، دونوں صورتیں ہیں نا. تو پہلی صورت جو ہے کہ وہ کسی شہر یعنی کہ بہت دیر کے بعد رکتی ہے کسی جگہ پر، تو اس میں تو حرج نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ گرا بھی نہیں گزرتا، سمجھ بھی آتی ہے کہ بھائی آخر کسی شہر پر تو رکے گی، کسی آبادی پر تو رکے گی. اور یہ جو بار بار رکتی ہے اور یہ دھوکہ دینے کے لیے نان اسٹاپ لکھتے ہیں نا، یہ ناجائز ہے، وہ گناہگار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد حسن اختاری ہے، میں شجان مدینہ اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. پیارے پاپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر روزے کی حالت میں ہم لوگ باہر نکلے اور گرد و غبار ہمارے منہ کے اندر چلی جائے، حلق سے نیچے اتر جائے، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جزاک اللہ خیر.
نہ، ہوا چلی اور گرد و غبار اڑا اور چلا گیا، تو یہ روزے میں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹے گا.
محمد عمران فیصل آباد رضا آباد سے بات کر رہا ہوں میں. میرا سوال یہ ہے، روزے کی حالت میں انگوٹھا چوسنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟
انگوٹھے پر اگر کوئی چیز کھانے پینے کی چپکا لی، شہد چپکا لیا چوستا رہا، تو ڈائریکٹ حلق سے نیچے اترے گا شہد، تو ٹوٹ جائے گا روزہ. اور ویسے ہی جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ چوستے رہتے ہیں، تو اگر کوئی بڑا ہے اور کچھ بھی اس پہ غذا نہیں لگی ہوئی کوئی چیز بھی ویسے چوس رہا ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد حسن رضا عطاری ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، مدنی مذاکرے میں بغدادی کمپیوٹر، اجمیری کمپیوٹر، پیارے باپا جان کیا یہ مدنی کمپیوٹر کیسے آپ بناتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دے.
اس کے کاریگر ہمارے سید عابد شاہ صاحب ہیں، یہ کمپیوٹر ان کے کارخانے میں تیار ہوتا ہے، ان سے رجوع کیجیے، نظر بھی آ رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد شہباز عطاری ہامسرو یو کے سے عرض کر رہا ہوں. میری بیٹی 11 سال کی ہے اور دو بیٹیاں 9 سال کی ہیں، ہم سب روزے رکھ رہے ہیں. یہاں یو کے پر روزہ کم و بیش 20 گھنٹے اور 25-26 منٹ کا ہے، تقریباً 20.5 گھنٹے. تو اس ضمن میں میری بیٹی کا سوال تھا کہ کچھ ایسے خوراک کے متعلق مشورے ارشاد فرما دیں کہ اتنا لمبا روزہ گزارنا آسان ہو جائے.
20 گھنٹے کے
20-20 گھنٹے تقریباً
20-20 تو اس میں وہ کہ ذرا ایسی غذائیں کھائی جائیں کہ جو زیادہ زیادہ طاقت دیں، انرجی. اب وہ ملیں گے بھی 3.5 یا 4 گھنٹے کھانے پینے کے لیے، اس میں افطار بھی کرنا ہے، سحری بھی کرنی ہے. ماشاءاللہ یہ کہ آپ کا گھرانہ روزہ رکھتا ہے، یہ الحمدللہ بہت قابل مبارکباد اور لائق تحسین اور لائق تقلید آپ کا کام ہے. اللہ کرے دوسرے بھی روزے رکھیں، یہ ہوتا ہے امتحان، اور امتحان سے مسلمان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. افضل الاعمال احمزوہا، جس عمل میں زحمت زیادہ ہو وہ افضل ترین ہوتا ہے، ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، فضیلت اس کی زیادہ ہوتی ہے. تو واقعی 20 گھنٹے کا روزہ تو یہ ہے تو آزمائش اس میں. اب یہ کہ اس میں غذا کا تو مشورہ کوئی طبیب شاید دے سکتا ہے کہ اسی غذا جو 20 گھنٹے تک آپ کو قوت دے. یعنی بھوک تو لگے گی, پیاس بھی لگے گی, لیکن یہ کہ ایسے ہی نہیں کہ مطلب آدمی بالکل ہی ڈاؤن ہو جائے. چلے تو اب یہ مدنی کلینک سے یہ مدنی پھول ملے ہیں, یہ اسی ماہنامہ فیضان مدینہ ماہ رمضان کا جو نکلا اس میں ہے. سحری میں خوب ڈٹ کر کھانے سے طبیعت بھاری ہو جاتی ہے اور تیزابیت یعنی ایسیڈیٹی شروع ہو جاتی ہے, لہذا سحری میں ایسی غذا کھائیں جو دیر سے ہضم ہوتی ہیں. دودھ کے ساتھ کھجور, مختلف پھلوں, دودھ اور دہی کے ساتھ سحری کرنا بھی مفید ہے. سحری میں دودھ کے ساتھ 4-5 کھجوریں کھانے سے اچھی خاصی توانائی یعنی طاقت انرجی حاصل ہوتی ہے. اس کا بہتر طریقہ یہ کہ جیسے کھجور بھی چبائی اور ساتھ میں دودھ بھی چبایا اور دونوں کو مکس کرتے رہے اور یہ آپ کے ہاضم لعاب بھی جمع ہوگا شامل ہوگا. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے بلکہ پانی کا ہے وہ طریقہ کہ پیاس دن میں کم لگے گی, نہیں لگے گی روزے میں, جو تنگ کرتی ہے ایسی پیاس کے آدمی بیزار ہو جاتا ہے. تو اگر کھجور 3 مرتبہ کرنا ہے, ایک کھجور اور تھوڑا سا پانی یہ چباتے رہے منہ میں لے کر, پھر جب چب جائے اچھی طرح یہ محلول ہو جائے مکسچر اس کو نگل لیں, اس طرح 3 کھجوریں کھائیں تو انشاءاللہ پیاس سے بچت ہوگی. لیکن یہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ سحری میں دودھ کے ساتھ 4-5 کھجوریں کھانے سے اچھی خاصی انرجی ملتی ہے, توانائی اور طاقت حاصل ہوتی ہے. سحری میں انچھنے آٹے کی روٹی کھائیں تو خوب ہے, بہتر ہے. ایسا آٹا جس کو چھانا نہ گیا ہو. اب بازار سے جو آٹا ملتا ہے نا آج کل, وہ چھاننے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ چھنا چھنایا ہوتا ہے, یا چھانتے ہیں یا پتہ نہیں باریک پیستے ہوں گے, چھاننے کی بھی کیا زحمت کرتے ہوں گے, اللہ بہتر جانے. تو سحری میں اگر یعنی گھر کی جو چکی ہوتی ہے نا, یوں پہلے یہ ہوتا تھا, اب تو یہ دور نہیں ہے, ہاتھ کی چکی میں پیستے تھے, اب بھی ہو سکتا ہے دیہاتوں میں یہ حساب کتاب ہوتا ہو, بھوسی والا ملتا ہے آٹا, اب بھی فائبر والا, ہاں اس کے ڈبل روٹیاں بھی آتی ہیں صحیح
لال,
ہاں ہاں. تو یہ فائبر والا آٹا, بھوسی والا آٹا جو ہے نا, اس کی روٹی جو ہے یہ ویسے مفید ہوتی ہے, دیر سے ہضم ہوتی ہے اور اس میں بھوک کا بھی زیادہ احساس نہیں ہوگا اور آنتوں کو پیٹ کو پونچھ کر کچرا نکال کر جائے گی, اچھی ہے. شوگر کے مریضوں کے لیے بھی غالباً اس کا مشورہ دیتے ہیں کہ یہ فائبر اور یہ لال آٹا اور یہ تھوڑا براؤن بریڈ آتا ہے, اس کا مشورہ دیتے ہیں ڈاکٹر. تو یہ انچنے آٹے کا نہیں دیتے, براؤن بریڈ, شاید براؤن بریڈ وہی ہوتا ہے, انچنا ہوتا ہے, اس میں فائبر ہوتے ہیں اور تھوڑا سا رنگ ڈالتے ہوں گے, رنگ کے بغیر براؤن بنے گا کیسے, وہ یہ نفسیاتی طور پر شاید, ذائقہ مزے کا نہیں ہوتا مگر چل جائے, ایسا بدمزہ نہیں ہوتا. براؤن بریڈ آدمی عام آدمی بھی کھا سکتا ہے, میں نے استعمال کیا ہے, ایسا صحیح ہے. اس کی روٹی بھی آتی ہے بغیر شوگر, شوگر نہیں ہے میرے کو الحمدللہ, استعمال کیا ہے, وہ ایسا پرابلم نہیں ہے, اچھی چیز ہے, ہر آدمی کھا سکتا ہے, مفید ہے, نقصان دہ نہیں ہے. کہ روٹی بھی تیار ملتی ہے, باہر ملکوں میں اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں, یہاں کا پتہ نہیں ہے مجھے. یہاں کی جو بڑی مارکیٹیں ہوتی ہیں نا, آج کل یہ سلسلہ کچھ چلا سپر مارکیٹ باہر ملکوں کے, کبھی دیکھی نہیں ہے, سنا ہے سپر مارکیٹیں باب المدینہ میں ہیں, ان میں باہر ملکوں میں جس طرح کی چیزیں ملتی ہیں نا, اس سے ملتی جلتی چیزیں یہاں بھی ملتی ہیں, یہ کوالٹی بھی کہتے ہیں اچھی ہوتی ہے, خدا بہتر جانے. آپ پیسے تو لیں گے سر کوالٹی، اگر یہ کوالٹی اچھی دیتے ہوں گے، ان کو اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے معیار بنائیں گے، اگر یہ رف کوالٹی دیں گے تو گاہک ادھر جائے گا ہی نہیں نا، بدنام ہو جائیں گے. تو یہ سنا یہ کوالٹی کیا خیال ہے؟ یہ تو تجربہ کار ہے. ہاں کوالٹی
ہر جگہ جو نا مہنگائی بھی نہیں ہے، بعض جگہ جو نا عام دکان کے مقابلے میں چیزیں سستی ہوتی ہیں.
ہاں یہ اچھا سلسلہ ہے، لوگوں کو اگر یہ راحت پہنچائیں گے اچھے نیت کے ساتھ، اچھی چیز دیں گے، کم نفع رکھیں گے اور نیت یہ کریں گے کہ ہم مسلمانوں کو آسانی دے رہے ہیں، راحت پہنچا رہے ہیں، ثواب بھی ملے گا، کام بھی، کاروبار بھی چمکے گا، دونوں جہانوں کی برکتیں ملیں گی. ایسا کاروبار چاہے سپر مارکیٹ والا کرے یا کوئی چھوٹی سی دکان والا کرے، سب کو مسلمانوں کی بھلائی کی طرف نظر رکھنی چاہیے.
ہر چیزاں سستی نہیں ہوتی ہیں، کہ بعض میں جو نہ ہو چکے وہ ریکوری بھی کرنی ہوتی ہے تو وہ بعض جو وہ پھر کچھ زیادہ ہی مہنگی ہوتی ہیں. البتہ سنا یہ کہ یہ پوری لاٹ کے لاٹ اٹھاتے ہیں تو یوں ان کو سستی پڑتی ہے.
شوگر کے مریض یا دیگر کمزوری کے شکار سحری میں جو شریف کا دلیا استعمال فرمائیں، چاہے تو اس میں مرغی کے گوشت کے ٹکڑے شامل فرما لیں، انشاءاللہ عزوجل روزہ پورا کرنے کے لیے ان کو بھی توانائی یعنی انرجی اور طاقت حاصل ہوگی. جو شریف میں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ شامل ہوتا ہے جو دیر سے ہضم ہوتا ہے، تو یہ ان کے لیے مفید ہوتا ہے. اچھا افطار کے بارے میں بھی مدنی پھول بڑے پیارے ہیں. افطار میں فوراً برف کا ٹھنڈا پانی پینے سے گیس، تبخیر معدہ اور جگر کے ورم یعنی کلیجی کی سوجن، لیور کی سوجن کا سخت خطرہ ہے. شوگر کے مریض کے لیے بھی ایک کھجور سے افطار کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، نقصان نہیں. افطار کے لیے کیمیکلز سے بھرپور رنگ برنگ کے مشروبات اور ٹھنڈی بوتلوں، کولڈ ڈرنکس کے بجائے تخم بالنگا، لیمو اور شہد یا چینی کی جگہ شکر بھی استعمال کی جا سکتی ہے کا شربت بنا کر استعمال فرمائیں. بہت اور بھی اب آگے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پڑھتے جاؤں میں، فائدہ تو بہت ہے لیکن آپ یہ خرید لو نا، مانا ما فیضان مدینہ 35 روپے ہدیہ ہے، اور اس میں اور بھی رنگا رنگ مضامین ہے، پیارے پیارے مضامین ہے. تو فیضان مدینہ ماہنامہ فیضان مدینہ ہر مہینے یہ نکلتا ہے، اس میں دیکھو کتنی پیاری پیاری باتیں لکھی ہیں. تو اس کو خریدنے کا ذہن بنائیں اور اب ایک سال کے لیے جاری کروا لیں، کیونکہ بار بار خریدنے میں سستی ہوتی ہے، تو ایک سال کے اکٹھا ہو جائے گا. تو یہ آپ اگر 800 روپے جمع کروا دیں گے نا، ایڈریس وغیرہ لکھوا کر، تو یہ ہر مہینے آپ کو گھر بیٹھے پہنچ جائے گا. اور اگر آپ کو اور خوبصورت چاہیے رنگ برنگی تو آپ 1100 روپے جمع کروا دیں، وہ رنگین آپ کو پہنچ جائے گا، چکنا کاغذ ہوگا، پڑھنے میں زیادہ مزہ آئے گا. اور یہ سادہ 800 روپے میں، اور اگر ایک شمارہ ہے ایک ماہنامہ، یہ 35 روپے کا ہدیہ ہوتا ہے سادے کا، اور رنگین کا 60 روپیہ. اور اگر آپ مکتبۃ المدینہ سے خود جا کر خریدنا چاہیں تو صرف 470 روپے جمع کروا دیں، 470 روپیز یہ جمع کروا دیں، آپ کو کوپن مل جائے گا. ہر مہینے کوپن دکھا کر آپ اپنا رسالہ مفت لے لیں. ان وانوں کو مفت کے ایک بار آپ جمع کروا چکے ہیں پورے 12 ماہ کے، تو اور آپ پکے ہو جائیں گے، ورنہ سستی ہوتی رہی یار لیں گے دیکھیں گے، آپ کے پیسے جمع ہو گئے تو آپ کو یار چلو پیسے دے دیے لے لیتے. تو یہ آپ کے گھر میں وہ ایک دینی لٹریچر پہنچے گا، آپ بھی پڑھیں، گھر کے دیگر افراد بھی پڑھیں، امی ابو بال بچے ہیں تو وہ بھی پڑھیں گے، انہیں انشاءاللہ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے، پڑوسیوں کو بھی پڑھا دینا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. دیکھو یہ جو ہم نے جاری کیا ماناما یا دیگر کتابیں، ہمارا ذاتی مفاد نہیں ہے، ہم آپ کی خوشامد کیوں کر رہے ہیں، آپ کی منتیں کریں گے، لو 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 دار دین کی تبلیغ کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے، ہماری اور آپ کی آخرت کی بھلائی کے لیے، ورنہ نہیں لیں گے تو میری ذات کا کیا جائے گا، میری جیب سے کیا جائے گا، ہے نا. تو یہ آپ مہربانی کر کے، میری بات آپ کی سمجھ میں تو آتی ہی ہوگی، میرا اس نظر ہے اس کو خریدیں.
حاجی امین، ابھی امیر سنت جو ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے جو ترغیب دلا رہے ہیں، تو ابھی سوشل میڈیا پر بھی چونکہ آپ کا چل رہا ہوتا ہے، تو ابھی اٹلی سے آیا ہے کہ اٹلی میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیسے ملے گا؟
اصل میں اس میں جن شہروں میں ہمارے مکتبۃ المدینہ کے ذمہ داران ہیں، تو ہم نے کچھ ممالک میں یہ ترتیب بنائی ہے کہ وہیں پر ہم نے مجلس کے ذریعے نام جمع کیے ہیں، اور اسلام بھائی جو ہے وہ یہاں سے بائیر منگوا لیتے ہیں، اور پھر وہاں پوسٹ کے ذریعے جو ہے وہ اس کو بھی ترکیب بنانے کی مطلب سہولت ہے. تو اگر یہ اٹلی کے جو ذمہ داران اس وقت سن رہے ہیں، اگر وہ چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی میل ایڈریس پہ رابطہ کر لیں، یا ہم سے رابطہ کر لیں، تو انشاءاللہ یہ کہ باقاعدہ طریقہ کار بنا کر اور اس طرح سے سلسلہ بن سکتا ہے کہ ان کے ممالک میں بھی بذریعہ پوسٹ یہ ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہے یہ پہنچایا جا سکتا ہے. ابھی امیر علیہ سنت فرما رہے تھے تو یہ 35 روپیہ ہدیہ ہے. بابا میں دیکھ رہا تھا اس کے صفحات تقریباً 65 ہیں، یعنی حساب لگاتے ہیں تو 8 آنے یعنی 50 پیسے لگتے ہیں ایک صفحے کے،
ایک روپے کے دو،
یعنی اتنا تقریباً 40 سلسلے اس میں، تقریباً 40 موضوعات.
ٹائٹل پیج تو نمبر میں نہیں ہوتا ہوگا، دونوں طرف کا ٹائٹل پیج
جی، کلر
بیک اور فرنٹ
جی جی. تو یوں 35 روپیہ ہدیہ اور تقریباً 65 صفحات ہیں اس کے.
چائے 20-30 روپے کی، شاید 25 روپے کی ہو گئی ہوگی.
جی جی.
ایک چائے پی، ایک چائے کم کر لو نا، مائنس کر لو، نثارا لے لو، بلکہ دو چائے کم کر کے کسی اور کو بھی ایک نثارا دلا دو ہر مہینے. ہاں اس کو عام کریں یار، یہ آپ کا اپنا ہے، آپ یہ آپ کی دکان ہے، آپ کی سپر مارکیٹ ہے، اس کو جتنا آپ بکری کریں گے آپ کو دنیا اور آخرت میں نفع ملے گا انشاءاللہ.
اس میں نگران شورا نے جو توجہ دلائی، تو پاکستان میں ہمارے وطن میں بھی کچھ ہمارے پاس سروسز کی کمی تھی، تو ہم نے یہ بھی نظام بنایا کہ ہماری جو مجلس تقسیم رسائل ہے اس کے ذریعے بھی گھر گھر پہنچانے کا سلسلہ بنایا ہے. تو 4 شہروں میں الحمدللہ اس کا کامیاب تجربہ ہو گیا. تو پاکستان میں بھی جو ذمہ داران ہیں، اگر ان کے اپنے گاؤں شہر میں رسالے پہنچنے کے حوالے سے کچھ شکایتیں ہیں تو وہ باقاعدہ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہمارے اپنے اسلامی بھائیوں کے ذریعے بھی ہم گھر گھر پہنچانے کا سلسلہ بنائیں گے.
یہ ہند سے بھی آیا ہے کہ ہند والوں کے لیے بھی یہی طریقہ ہے؟
جی جی بالکل.
اچھا، دنیا بھر کے جو بھی اسلامی بھائی ہیں بیرون ملک کے، ان کے لیے یہ طریقہ ہے جو ابھی ہمارے نگران صاحب نے ارشاد فرمایا. یہ شبیر اتاری ہیں، شبیر اتاری خان، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی انہوں نے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا کیسا؟
اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، یعنی کسی جگہ پر وہ رہتا نہیں ہے، یعنی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اوپر رہتا ہے. عام طور پہ لوگ اوپر رہتا ہے یہی کہتے ہیں، بعض اوقات بچوں کو بھی سکھاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ بچے کو بولیں گے اللہ کدھر ہے، یعنی وہ معاذ اللہ پھر لفظ میاں بھی ساتھ بولتے ہیں کہاں ہے، تو بچہ وہ اوپر کا اشارہ کرے گا. ڈیف جو ہوتے ہیں، گونگے بہرے، ان کی جو تربیت کرتے ہیں جو ادارے، معلوم ہوا ہے کہ ان میں بھی اللہ کا اشارہ اوپر کا یہ کرتے ہیں. تو ہمارے اب یہ جب یہ کام شروع تو پتا چلا تو ہم نے اس کا اشارہ تبدیل کیا. تو اب اللہ کا اشارہ ہمارے یہاں کیا ہے وہ یاد ہے؟ ہاں یہ ہوں گے اسلام بھائی ذمہ دار، ڈیف کے لیے کیا اشارہ ہے گونگے بہروں کے لیے؟
ابا یہ یوں کرتے ہیں، جب ڈیف اللہ اللہ کا جیسا ذکر کرتے ہیں نا، تو یہ یوں کرتے ہیں اللہ اللہ، تو مطلب اللہ ایک ہے، یعنی اس سے ان سے جو بات ہوئی تھی، ان سے جو بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری اس سے مراد اللہ ایک ہے.
اچھا اوپر کا جو اشارہ،
یہ پہلے ہمارے تھا ذہن میں. اس کے بعد پھر ہم نے ان کو ایک اشارہ دیا تھا.
جی جی.
تو اس پر ان کو یہ اشکال وہ غلط فہمی ہوئی تھی کہ جیسے تین سے مراد. تو پھر ہم نے ایک ہی مدنی مذاکرے میں جب انہوں نے ہمارے سامنے بات کی تھی تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے پھر جو آپ کا جو اشارہ ہے اس سے مراد چونکہ ایک لے رہے ہیں واحد تو یہ اشارہ درست.
اچھا اور اداروں میں جو سکھا رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے
مطلب یہ اشارہ ان کا اللہ کا چلتا ہے. اللہ 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 یہ اللہ ایک ان سے مراد اللہ ایک ہے واحد.
ماشاء
اللہ. اسلام بھائی وہاں پہنچے ہیں. جی باپو کیا کہہ رہے ہیں؟
جی یہاں پر ہم پہنچے ہیں اسلام بھائیوں کے پاس اور یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. ابھی دکھاتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ یہاں پر موجود ہیں عاشقان رسول خصوصی اسلامی بھائی ہمارے. اذکر اللہ 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 اللہ
ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا. تو وہ اوپر اللہ کو اوپر والا کہتے ہیں. تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ اوپر جو کچھ ہے اس کا بھی مالک ہے. دائیں بائیں ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ مالک ہے. یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 109 سوال. کسی سے یوں کہنا کیسا ہے کہ اوپر اللہ کا سہارا زمین پر آپ کا سہارا؟ جواب کفر ہے. کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے مکان و سمت کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی مکان سے بھی پاک ہے اور سمت یعنی ڈائریکشن سے بھی پاک ہے. یوں بھی نہیں کہہ سکتے یوں بھی نہیں کہہ سکتے. اچھا دوسرا سوال اللہ کو اوپر والا کہنا کیسا؟ سوال اللہ عز و جل کی ذات کے لیے اوپر والا بولنا کیسا ہے؟ جواب اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے لفظ اوپر والا بولنا کفر ہے کہ اس لفظ سے اس کے لیے جہت یعنی سمت یعنی ڈائریکشن کا ثبوت ہوتا ہے اور اس کی ذات جہت یعنی سمت سے پاک ہے. جیسا کہ حضرت علامہ سعد الدین تفتاز ثانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مکان ہونے سے مکان میں ہونے سے پاک ہے. جب وہ مکان میں ہونے سے پاک ہے تو جہت یعنی سمت ڈائریکشن سے بھی پاک ہے. اسی طرح اوپر اور نیچے ہونے سے بھی پاک ہے. اور حضرت علامہ ابن نجائم مصری علیہ رحمت اللہ القوی نقل فرماتے ہیں جو اللہ عز و جل کو اوپر یا نیچے قرار دے تو اس پر حکم کفر لگایا جائے گا. اچھا اب فتح فیض الرسول میں ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ جملہ بلندی و برتری کے معنی میں استعمال کرے کہ اوپر والا نے اللہ کی شان بہت بڑی ہے تو قائل یعنی کہنے والے پر حکم کفر نہ لگائیں گے مگر اس قول کو برا ہی کہیں گے اور قائل کو اس سے روکیں گے.
سوشل میڈیا پر جو عاشقان رسول براہ راست سلسلہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ابھی دیکھ بھی رہے ہیں ہمیشہ ایک مدنی پھول اپنے ذہن نشین رکھیں کہ الحمدللہ مل سنت کے اور دیگر اسلامی بھائیوں کے جو بیانات اور سوالات کے جوابات ہو رہے ہوتے ہیں اگر آپ اس پر توجہ رکھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا. آپ چونکہ کامنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں میں ایک تعداد ہوتی ہے جو بیان چل رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کامنٹس پڑھ رہے ہیں
اور ٹائپ بھی کر رہے
اور ٹائپ بھی کر رہے اور کامنٹس کے جواب بھی دے رہے ہیں آپ. اب اس میں کوئی صحیح کامنٹس کر رہا ہے کوئی غلط کر رہا ہے کوئی پلس کر رہا ہے کوئی مائنس کر رہا ہے اور آپ اپنی وہ کر رہے ہیں تو آپ تو یہ جو مدنی پھول مل رہے ہیں جو بیان ہو رہا ہے اس کی تو بہت ساری برکتوں سے محروم ہو جائیں گے. آپ کا ذہن منتشر ہو جائے گا آپ اس کو جواب دینے میں اس کو سوال کہنے میں. آپ سوال کریں سوشل میڈیا پر سوال کر کر آپ اب سننے میں لگ جائیں کہ اگر آپ کی باری آئی اور سوال کرنے کا موقع ملا تو آپ کو سوال کر لیا جائے گا لیکن آپ اپنے سوال کے جواب کے انتظار میں بھی رہیں اور دیگر جو سوالات کے جوابات بیان ہو رہے ہیں اس کے ذریعے آپ اپنے علم میں اضافہ کریں. زیادہ میں تمام سوشل میڈیا فیس بک کے جو بھی اس وقت بھی دیکھنے سننے والے ہیں میں سب سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ بالکل آپ بیان میں شریک رہیں, نہ کسی کے یوں کامنٹس پڑھیں نہ کسی کے نیگیٹو کامنٹس پر آپ انسر کریں, کچھ بھی نہ کریں تاکہ آپ علم دین کا جو فیضان ہے اس سے محروم نہ رہ جائیں. ٹھیک ہے, صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ رمضان المبارک کے ببرکت مہینے میں اور بحالت اعتکاف میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ قابل رشک ہے اور اس کی تمنا کرنا کیسا؟
ایسا رشک کرنا اور تمنا کرنا یہ جائز ہے, جیسے مدینے میں موت کی تمنا بھی تو ہم کرتے ہیں نا, تو کوئی بھی نیکی کے کام میں موت آئے یہ تمنا کرنا جائز ہے. ناجائز وہ ہے دعا, جو دعا کرنا کہ مصیبت سے بیماری سے تنگ آ کر جو دعا کرتا ہے نا وہ ناجائز ہے, یعنی موت کی دعا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الغدیر
صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے سب سے افضل زبان کون سی ہے اور جواب کون دیں گے؟ 60 سال سے جو ہے نا وہ بڑی عمر والے.
یہ جواب میں تو ہمارے مدنی منے بھی ہاتھ اٹھا رہے تھے.
جی ہاں جی, امین 60 سال سے بڑی عمر والے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امانت علی اتاری مہروی کربینا 63 سال.
ماشاء اللہ,
سب سے پیاری زبان عربی ہے الحمدللہ.
میں نے پوچھا ہے سب سے افضل زبان.
سب سے افضل زبان عربی ہے.
جواب درست ہے, پیاری بھی اور افضل بھی ہے. تمام زبانوں میں عربی زبان افضل ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہی زبان ہے. قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا اور اہل جنت کی زبان عربی ہی زبان ہوگی. جو اس زبان کو خود سیکھے یا دوسروں کو سکھائے اسے ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی. یہ ہند سے سوال آیا ہے ہمارے بابا فیس بک پر کہ, اور انہوں نے دوبارہ بھیجا ہے کہ پلیز میرا سوال کر لیجئے کیونکہ اس سے مطلب کئیوں کے اعتقادات شاید ان کو ایسا لگتا درست ہو جائیں گے. یہ معراج الدین ہے, معراج الدین قادری. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنات یا جو حاضریاں جو ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں اگرچہ آپ نے جواب ارشاد فرمایا ہے مگر یہ کہتے ہیں جب کسی پر حاضری آتی ہے تو پھر اس کی آواز کیوں چینج ہو جاتی ہے اور وہ طرح طرح کی وہ باتیں کرنے لگ جاتا ہے, تو کیا یہ کوئی جین یا کوئی ایسی چیز کسی کے جسم میں حلول ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
جن ہو یا کوئی چیز بھی حلول نہیں کر سکتا. وہ حلول تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ خطرناک ہے. حلول ماننا, تو کسی کے اندر حلول ماننا یہ کفر ہے بالکل, یعنی کہ جائز نہیں ایسا. تو حلول نہیں ہوتا, وہ جنات اس پر کسی طرح کنٹرول کر لیتے ہوں گے اور اس کو اچھالتے ہوں گے. جب بندر کو بھی تو ڈگڈو کی بچا کر مداری نشائی رہا ہوتا ہے نا, تو مداری کو اندر حلول تھوڑی کر جاتا ہے. تو اسی طرح مطلب یہ کہ یہ کوئی ایسی ان کے پاس جنات کے پاس کوئی ایسی ٹیکنیک ہوتی ہوگی جس سے یہ اس کو عورت یا مرد کو نچاتے ہوں گے, اس کی آوازیں تبدیل کر دیتے ہوں گے, ان کو اس طرح کی ہوتی ہوں گی مطلب قوتیں حاصل. تو اس میں حلول نہ مانا جائے, اس میں کہ اندر گھس جاتے ہیں یہ نہیں. تو یوں حاضری آتی ہے اور یہ جنات بول رہے ہوتے ہیں اور تماشے کر رہے ہوتے ہیں, لوگ مطلب سوال کرتے ہیں اور جو شرابی پیتے کم ہے ادھم زیادہ مچاتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں, اور جو لوگ دیکھتے ہیں تو جان جان کے بیکی بیکی باتیں کریں گے اور زیادہ جھومیں گے. اور اگر وہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو اگر نعوذ باللہ شراب پی بھی ہے تو چپ چاپ چلے جائیں گے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن میں لوگ دیکھنے والے ہوں نا تو یہ تماشا کرنے والے وہ زیادہ جوش میں آتے ہیں. یہ جنات کا ہوتا ہے, یہ بندے جمع کرتے ہیں اور تفریح لیتے ہیں, لوگوں کی حماقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کو سوال کرنا اور یہ سب حماقت ہے. اور معاذ اللہ جن سے آئندہ کی بات دریافت کرنا یہ حرام. اور اگر ان کو علم غیب ہوتا یہ عقیدہ رکھا جن کو تب تو کافر ہو جائے گا, کیونکہ قرآن میں صحیح حکم ہے قرآن کی آیت میں کہ جن جو ہے غیب سے نرے بے خبر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی العبید
صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو فیس بک سوشل میڈیا پر جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اب دیکھیں جیسے کہ یہ آ رہا ہے نا, اب آپ کمنٹس پڑھتے ہوئے دیکھیں گے یا سنیں گے تو شاید آپ کی توجہ ہٹ جائے گی. آپ یوں کر لیں, یہ کمنٹس ہٹ گئے, مطلب یہ ہٹ گیا سب کچھ, کچھ بھی نہیں, صرف اب آپ کو یہ مطلب کہ ویڈیو نظر آئے گی. اب یہ دیکھیں اور آپ ایک اپنا سوال اگر چاہیں تو سوال کر دیا, اب اگر آپ کو مس آ گیا تو کمنٹس دیکھنے ہیں, پھر کر لیا تو کمنٹس آ گئے. تو یہ بالکل اس کو ہٹا دیں, اور ہٹا کر آپ مطلب کہ اس کو یوں کر لیں تو یہ پورے اسکرین پر آپ کو یہ نظر آ جائے گا. تو جیسے ابھی آپ موبائل پہ دیکھ ہی رہے ہیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا, کوئی اور نظر ہی نہیں آئے گا, آپ جس کو دیکھنے وہی نظر آئے گا, اور اپنے سوال کا انتظار کرتے رہے. تو یہ چند چیزیں میں نے کہا خیر خواہی کے تحت میں آپ کو.
ماشاء اللہ,
میں راہل بٹی سے بچہ تاری بات کر رہا ہوں. چھوٹے سے سوال کا جواب پوچھنا تھا میں نے. ہم نے بچی کا عقیقہ دینا ہے تو اس کا گوشت اس کے اب آپ کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟
عقیقے کا گوشت جو ہے وہ والدین کھا سکتے ہیں, دعوت بھی کی جا سکتی ہے. البتہ یہ ہے کہ جو جانور ذبح کیا جیسے بکری یا بکرا وغیرہ, تو اس کی ران جو ہے وہ جنائی کو دینا جو ہے وہ بہتر ہے,
مڈ وائف
کو دینا جو ہے وہ بہتر ہے.
نہ دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے. نانا نانی دادا دادی امی ابو سب کھا سکتے ہیں, ہر مسلمان عقیقے کا گوشت کھا سکتا ہے.
سوال ہے کہ وہ جو میری خالہ نے پوچھا, انہوں نے زیور جو پہنا ہوا ہے اس پہ بھی زکات فرض ہے؟
جی, ایک زیور جو پہنا ہوا ہے اگر شرائط اگر پائی جائیں گی تو ان پر بھی زکات فرض ہوگی. زیور سے مراد یہ سونا چاندی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی طرح ایک اور بھی سوال آیا, یاسین نعیم ہے, کہتے ہیں اگر بیوی نے اپنے خرچ میں سے 5 لاکھ جمع کیے ہیں تو کیا اس پہ بھی زکات ہوگی, اور اس نے وہ پیسے کسی کو ادھار دیے ہوئے ہیں, پلیز جواب دے دیں.
5 لاکھ جمع کریے وہ خرچوں میں, ہاں جی اس پہ تو زکات ہوگی بالکل. البتہ یہ کہ جب وہ انہوں نے ادھار دیے ہوئے, ابھی ان کے پاس رقم ہے نہیں, تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ کسی سے قرض لے سکتی ہیں اور یہ ہے کہ بعد میں ادا کر دیں گی تو اب جو ہے وہ قرض لے کر زکات ادا کر دیں.
ان کے اوپر زکات تو فرض ہو گئی ہے, البتہ یہ ہے کہ دینا ان کے اوپر فوری لازم نہیں ہے, یہ اس صورت میں لازم ہوگا جبکہ ان کو رقم مل جائے یا نصاب کا 5واں حصہ مل جائے. جیسے مثال کے طور پہ 38,000 روپے بھی نصاب بن رہا ہے, تو اس کا 5واں حصہ اگر ان کو مل جاتا ہے تو اتنے حصے کی زکات دینا ان کے اوپر لازم ہو جائے گا. ہاں
38,000
اب یہ ہے کہ اب جو قرض ہے یعنی اب دینا چاہتی ہے کہ چونکہ تاکہ ایک ساتھ ملے گی تو مشکل نہ پڑ جائے, اور ابھی رقم نہیں ہے دینے کے لیے, تو اب اس کو دینے کے لیے قرض لیتی ہے تو حرج نہیں.
قرض لے کے دینا بہتر ہے
جی,
لازم نہیں.
بندر کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک؟
ناپاک, کہ بندر جو ہے وہ درندہ ہے.
براقل فلا جو مشہور کتاب ہے فقہ کی, اس میں یہی لکھا ہے کہ یہ درندے والے اس کا حکم ہے, اور اس کا جو ڈوٹا ہے وہ ناپاک ہے, نجس ہے.
درندے والا حکم ہے یا خود درندہ ہے؟
لکھا یہی, اس کو درندوں کی قسم کے اندر ہی لکھا ہے.
اچھا جی.
میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں دو سوال ہیں کہ روزے کے عالم میں ناخن کاٹ سکتے ہیں اور داڑھی کو کاٹ سکتے ہیں؟
جی, روزے کی حالت میں جو ہے وہ ناخن کاٹ سکتے ہیں, اور دوسرے کے جو ایک مشت جو زائد داڑھی ہے وہ کاٹ سکتے ہیں. البتہ مراد اگر یہ ہے کہ معاذ اللہ شیو بنانا اور یا خشخشی رکھنا, تو یہ جو ہے وہ روزے کی حالت میں اور برا ہے. یہ البتہ یہ کہ اگر کوئی معاذ اللہ یہ فیل کرتا ہے تو اس سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. صلو علی الحبیب.
حسنی بتاری دینا بنے مدینہ سے عرض کر رہا ہوں. آپ سے سوال جو عرض ہے کہ کیا صرف نہانے سے وضو ہو جاتا ہے, نہ کلی کی اور نہ ہی ناگ میں پانی چڑھایا وغیرہ, وضو ہو جائے گا؟
نہیں, نہانے سے مراد اگر یہ کہ فرض تھا اور اب اگر کلی اور یہ ناک میں پانی نہیں چڑھایا تو اس سے جو ہے وہ فرض ہی نہیں اترا, جو غسل فرض تھا وہ نہیں اترا. تو اس سے جو ہے وہ ناک کے نرم حصے تک پانی چڑھانا ضروری ہے اور کلی کرنا یہ بھی ضروری ہے. البتہ اگر فرض نہیں تھا اور ویسے ہی اگر نہا لیا جیسے ٹھنڈک کے لیے, یا ویسے اگر نہایا تو اب یہ ہے کہ اس میں وضو بھی ہو گیا.
کلی سے مراد یہ ہے کہ حلق کی جڑ تک پورے منہ کے ہر دانتوں کے سب کے کل پرزے میں, مسوڑوں کی کروٹوں میں, سب جگہ پانی بہہ جائے. اب بڑے بڑے گھونٹ کسی نے پی لیے تب بھی وہ کلی کا فرض ادا ہو جائے گا. اگر کسی نے ویسے غسل کیا اور اس میں کلی اور ناک میں پانی نہیں چڑھایا, غسل فرض نہیں تھا اور اعضاء وضو پر تو پانی بہہ گیا, پورا اس طرح غسل کیا تو وضو ہو گیا, لیکن کلی اور ناک میں پانی چڑھانا چونکہ سنت موقعہ تھا یہ چھوٹے, وضو ہو گیا کہا جائے گا. یعنی کہ اگر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی,
فرض ادا ہو گیا, وضو کے جو فرائض میں سے تھے وہ ادا ہو گئے.
میرا نام محمد احتشام اتاری, مرکز الاولیاء لاہور سے. درود پاک صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو حصے ہیں, یہ ایک حصہ ہے. مثلا صلی اللہ علی محمد, اس کے آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ یہ دو درود پاک کہلائیں گے. اور اگر ہم 313 بار اس کی تعداد پورا کرنا چاہیں تو اس کو ہم کو دونوں کو جمع کرنا پڑے گا یا اکٹھا ہی پڑھا جائے گا؟ رہنمائی فرمائے.
جی, یہ جو ہے وہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو صلی اللہ علی محمد ایک درود پاک اور صلی اللہ علیہ وسلم دو درود پاک, دوسرا درود پاک, تو یہ دو درود پاک کہلائیں گے.
دوسرے میں درود کے ساتھ سلام بھی شامل ہے اور پہلے میں صرف درود ہے.
میرا نام غلام اختاری ہے, میں افطار والا پورے والا پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال زیادہ حضور کی بارگاہ میں ہے کہ آپ کو اکثر دکھتا ہے کہ آپ نے دستانے پہن رکھے ہیں, گرمی کا موسم ہے, اس کی نسبت بتا رہے ہیں, شکریہ.
جو وہ ہاتھوں میں جو ہے وہ پسینہ آتا ہے اور پاؤں کے تلووں میں بھی, تو اس لیے جو ہے وہ یہ پہننے پڑتے ہیں, دستانے بھی اور موزے بھی.
صلو علی الحبیب. سوشل میڈیا کا ایک سوال ہے کہ ایک بوڑھی عورت, ان کے دو لڑکے ہیں, چھوٹے ہیں, کمانے والا دوسرا کوئی نہیں ہے, مکان کرائے پر لگا کر گزر بسر ہو رہا ہے. بوڑھی خاتون کے پاس 8 تولہ سونا ہے مگر کیش نہیں, اب وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے کرے؟
ظاہر ہے کہ وہ بیچ کر وہ جو ہے وہ ادا کرنے, زکوٰۃ تو ادا کرنی ہی پڑے گی کیونکہ 7.5 تولے پر زکوٰۃ ہے نا, تو یہ تو 8 تولے ہے.
جبکہ شرائط پائے جائیں, قرض وغیرہ میں ڈوبا ہوا نہ ہو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عبد القادر قادری اتاری ہے, میں کراچی کورنگی سے میرا تعلق ہے, مدنی چینل ہے, اس سے ہمیں کافی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہے. میرے ایک بیٹے ہیں عبد المقدم, جب سے ان کی آنکھیں وی کوئی بلائنڈ کی پوزیشن میں ہو گئے, گھر میں تلخی اور بہن بھائیوں سے بھی تھوڑا الجھنا, جواب دے دینا کچھ اس طرح کی, وہ کر دینا جو آج کل ماحول چل رہا ہے, دعوت اسلامی کا شعبہ, خصوصی اسلامی بھائی سے ان کی پھر ملاقات ہوئی کسی سے, انہوں نے پھر ان پہ انفرادی کوشش کی کہ ہمارے کچھ جو خصوصی اسلامی بھائی ہے وہ قافلے میں جاتے رہتے ہیں, تو اگر آپ بھی اپنے ترکیب بنائیں تو میرے پاس بہرحال کال آیا تو پھر میں نے ان سے کہا کہ جی آپ ذمہ داری لوں. ان کا جی بالکل ہماری ذمہ داری ہے. پھر وہ ان کو حیدرآباد بھی لے گئے. الحمدللہ کافی تبدیلی آ گئی ہے ماحول میں آ گئے ہیں یہ. اور ملتان شریف میں بھی پچھلے مہینے ڈیڑھ مہینے پہلے ہی گئے تھے 12 دن کے قافلے میں, اور انہوں نے خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ, اور پھر آنے کے بعد بڑی انہوں نے تعریف کی کہ وہاں ہمارا بڑا انہوں نے خیال ہمارے کھانے کا, پینے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا. ہمیں بالکل ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم اپنے گھر میں موجود. ماشاءاللہ کافی چیزیں سیکھنے کو ملے. عبد المقدم اتاری
الحمد للہ نابینا سلیم بھائی, اونگے بیر سلیم بھائی اور معذور سلیم بھائی, میں نیکی دعوت کا کام کرنا ہوتا ہے. میں بھی اب اس شعبے کا حصہ ہوں. میں نے میٹرک کیا الحمد للہ. میٹرک کے بعد میں سے کچھ آنکھ میں معاملات ہو گئے جس کے بعد مجھے نظر کافی کم ہو گئی ہے. الحمد للہ اس شعبے کے اسلامی بہنوں الحمد للہ انفرادی کوشش کی مجھ پر, اور مجھے مختلف کورسز وغیرہ میں کی دعوت پیش کی. الحمد للہ میں نے ان کی دعوت قبول کی اور ملتان میں 12 روزہ اسلامی اعمال کورس کیا. اس کی برکت سے الحمد للہ مجھے کافی علم دین سیکھنے کو ملا. الحمد للہ مہلکات جو کہ تکبر, غیبت, بدگمانی جیسے گناہ سے بچنے کا ذہن ملا. الحمد للہ اس کورس کی برکت سے میں نے الحمد للہ 50 مدنی نامات زبانی یاد بھی کر لیے ہے. آپ ایک استقامت کی دعا فرما دیجیے میرے لیے. امیل سنت کے بارے میں ایک عرض تھی کہ ہمارے نابینا اسلامی بھائی کے لیے بھی کچھ مدنی نامات کا کارڈ اگر عطا ہو جاتا تو, کیونکہ یہ تو نارمل اسلامی بھائی کے لیے مدنی نامت تھے. اگر نابینا اسلامی بھائی ان پر کس طرح عمل کر سکتے, کسی وکیل بنا کر اگر انہیں مدنی نام پر اگر ٹک لگوائے تو اس سے 2 گنا کا ایک تو ارتکاب ہوتا ہے, ایک تو ریا کاری میں اور ایک گناہ کا اظہار کرنے کا بھی اظہار ہو سکتا ہے. تو آپ سے عرض ہے کہ مدنی نام پر عمل کرنے کا طریقہ بتا دیجیے, ہمارے نابینا اسلامی بھائی کس طرح سے ان پر عمل کرے, اور میری آنکھوں کے لیے دعا فرما دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد المقدم آپ کا مدنی ماحول مبارک ہو. بیٹا تھوڑا وہ الحمد للہ اور یہ تھوڑا بولنے کی پریکٹس کرے. الحمد یہ نہیں, الحمد للہ عز و جل. تھوڑا اطمینان سے بیٹے بولیں گے نا تو تلفظ صحیح ادا ہوں گے, مخارج صحیح ادا ہوں گے. عوام عام لوگ بھی اسی طرح سبحان اللہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ تو نہیں, سبحان اللہ الحمد للہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ یہ سیکھنا ہے, اس کو پریکٹس کرنی ہے, درست ادا کرنا ہے. اب یہ کہ ان کی بات تو صحیح ہے کہ اب مدنی انعامات یہ کسی سے بھرواتے ہیں تو عمل کا جہاں آئے گا تو وہاں ان کو یوں ہوگا دل میں وہ ریا پیدا ہونے کا اندیشہ رہے گا, اور اگر کوئی گناہ ہے, نماز چھوٹی ہے, جماعت چھوٹی ہے بلا عذر, کوئی ایسی صورت ہے اس میں ہے گناہوں کے بھی ہیں جس کو لکھنا تو نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ وہ پوچھیں گے تم سے یہ ہوا نہیں ہوا یا گناہوں کا یہ پوچھے ہی نہیں, یہ ہو سکتا ہے. ایسے کوئی یہ سسٹم مجلس نے ہو سکتا ہے بنایا ہو.
اس میں یہی بابا کہ وہی مدنی انعام جو سارے بتانے پر وہ گناہ کا اظہار ہو تو اس کی ترکیب نہیں ہے. اس کے علاوہ جو مدنی انعام ہے اس پر انہیں ٹک لگا کر بھی دے دی جاتی ہے کہ یہ ان مدنی انعام پر عمل کریں. خصوصی اسلامی بھائیوں کے ہمارے 27 مدنی انعامات ان کا رسالہ ہے پورا, باقی نابینا جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں خصوصی اس حوالے سے انشاءاللہ کوئی ترکیب
انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کہ اللہ تعالی امتحان لیتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب علم ہے.
وہ تو علم تو ہے, اس میں تو کر اس میں تو شک کرنا بھی کفر ہے کہ پتا نہیں اللہ کو معلوم نہیں. اس کا اس کی مشیت ہے, اس کی مرضی ہے. اب کرامن کاتبین بھی تو ہیں, لکھنے والے فرشتے. بندہ انکار کرے تو وہ سب کام اس کا لکھا ہوا اس کے سامنے آئے گا, اس کے اعضاء گواہی دیں گے, وہ جگہ گواہی دے گی جہاں اس نے نیکی کی یا گناہ کیے, سب گواہ ہیں. اللہ تعالی کو تو ہمیشہ ہمیشہ سے معلوم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معلوم ہے, ہر ہر ذرے کا, کچھ بھی یعنی اس سے چھپا نہیں ہے. لیبلوکم ایوکم احسن عملا. سبحان اللہ, کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے، جانچے تمہیں، تمہارا امتحان لے، یہ اس کی اپنی مشیت ہے، اس کی مرضی ہے، وہ اپنے جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس پر کوئی روک نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، وہ جو بھی کرتا ہے صحیح ہی کرتا ہے، خطا سے بھی پاک ہے، بولنے سے بھی پاک ہے. یہ مسئلے شاید پوچھی ہے اس نے، ساحل نے، جواب ہو گیا نا، مطلب ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام ایمان لانا ہے، اسی منن والے سوچن والے نہیں.
نہیں،
حجت بھی پوری ہو جاتی ہے آدمی پر، کسی طرح کی حجت باقی نہیں رہتی، دلیل بھی مکمل ہو جاتی ہے.
سوال یہ ہے کہ یا سیدی، آپ اپنی اصطلاحات میں زیادہ تر مدنی کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں، حالانکہ مدنی اس کو کہا جاتا ہے جو مدینہ شریف میں رہنے والا ہو.
یہ مطلب لغت کے بھی قواعد ہوتے ہیں جو عام لوگوں میں ضائع اور شائع ہو جائیں، اور اس کو وہ جو اہل لغت ہوتے ہیں، لغت کے ماہرین، لغت کے علماء، یہ اس کو باقی رکھے تو یہ اس میں شامل ہو جاتا. تو مدنی طبقہ یہ ایک لفظ اردو کا ہے، پھر اور بھی شاید ایسے لفظ، لفظ مدنی یعنی یہ حسن کے لیے، خوبصورتی کے لیے، عمدگی کے اظہار کے لیے بھی لفظ مدنی لغت میں مستعمل ہے، استعمال کیا گیا ہے کہیں کہیں. تو ہم لوگ مطلب یعنی کہ مدنی سے مراد یہ نہیں کہ یہ مدینے کا ہے، بلکہ جیسے آپ جامعہ المدینہ میں جو فارغ التحصیل ہیں، ہم ان کو بھی مدنی کہتے ہیں، تو یہ تو بیچارے اکثریت نے مدینہ دیکھا ہی نہیں ہوگا، لیکن یہ مدنی کہلاتے ہیں، تو یہ ہماری اصطلاح ہے. تو اس طرح کی اصطلاح رکھنے میں کوئی شرن حرج بھی نہیں ہے، ہم کو مدینے سے محبت ہے، ہماری چادر بھی مدنی ہے، ہمارا سوٹ بھی مدنی ہے، ہمارا امامہ بھی مدنی ہے، ہماری فکر بھی مدنی ہے، فکر مدینہ، ماحول بھی مدنی ہے، چینل بھی مدنی ہے. اور بولو،
فقہ حنفی کا کیا مطلب ہے؟
مدنی طبقہ لغت میں
اپنے ساتھیوں سے مل جل کر رہنے والا.
فقہ حنفی اصل میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر مسائل اور احکامات مرتب کیے، امت کی رہنمائی کے لیے جو اصول اور ضابطے مقرر کیے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر، اس کو عمومی طور پہ فقہ حنفی یا عام زبان میں کہا جاتا ہے.
حارث ستاری کینٹ ملتان سے بات کر رہا ہوں. بابا جان، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ماؤتھ واش استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ ماؤتھ واش میں کیونکہ ذائقہ ہوتا ہے، اگر منہ کی صفائی کے لیے ماؤتھ واش استعمال کے روزے کی حالت میں، تو روزے پہ کیا اثر پڑے گا؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے.
اگر اس کے اجزاء، اس کا ٹیسٹ حلق سے نیچے اترے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور استعمال سے منع کریں گے اس لیے کہ اس میں رسک ہے، ویری رسکی گین، بہت خطرہ ہے کہ یہ اتر جائے اس کا ٹیسٹ حلق کے نیچے، تو روزے میں استعمال نہ کیا جائے، رات کو استعمال کریں.
سفر مدینہ کے لیے، سفر مدینہ والوں کے نام لے لیں. عرفان ولد جمیل لودھرا، عرفان ولد جمیل لودھرا، عرفان ولد جمیل لودھرا، محمد احمد ولد محمد اقبال باب المدینہ، محمد احمد ولد محمد اقبال باب المدینہ، محمد احمد ولد محمد اقبال باب المدینہ، مجاہد علی ولد عادت ملک رادھن، مجاہد علی ولد عادت ملک رادھن، مجاہد علی مجاہد علی ولد عادت ملک رادھن اسد ولد منشا باب المدینہ اسد ولد منشا باب المدینہ اسد ولد منشا باب المدینہ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ فیضان تلاوت کورس میں میموری کارڈ کے ذریعے تلاوت سنی جاتی ہے, تو اس تلاوت کے ساتھ اپنی تجوید درست کرنے کے نیت سے ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک دوسرا ہے کہ میموری کارڈ کے ذریعے تلاوت سنتے وقت سجدہ تلاوت کی آیت سننے سے سجدہ واجب ہوگا.
میموری کارڈ میں جو تلاوت سنی اور اس میں جو ہے وہ آیت سجدہ اگر سنی تو اس سے جو ہے وہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا. البتہ اگر وہی تلفظ درست کرنے کے لیے سیکھنے کے لیے اگر وہ آیت دہرائی تو اب جو ہے وہ سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا. اور اس کی جو ہے وہ تلفظ درست کرنے کے لیے ایک اپلیکیشن بھی ہے, دعوت اسلامی ہی کی ہے, آئی او ایس پہ بھی ہے اور اینڈرائڈ پہ بھی ہے, جس میں جو ہے وہ مدنی قاعدہ یہ بس صوت ہے, اس میں تلفظ جیسے الف با یہ سارے تلفظ بھی ہیں, اس میں قاف پر اور یہ حا اور یہ سب ہیں مخارج. صلو علی الحبیب.
دوسرا آپ نے وہ ایک اور جز کا جواب نہیں دیا کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ پڑھ رہی ہے سن کر تو اس کا پڑھنا بھی درست ہوگا.
آپ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ پڑھیں تو.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.